रे सुनो क्या सिखाती नमाज़े तरावी।
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله الحمد لله رمضان المبارک کی پرکیف گھڑیوں میں درس تراوی کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ دس سپاروں کا جو خلاصہ ہے وہ آپ پچھلے سلسلوں کے اندر سن چکے ہیں، آج کے سلسلے میں انشاءاللہ عز و جل ہم گیارہویں پارے کا خلاصہ سنیں گے کہ اللہ رب العزت جل و علا نے، ہمارے پاک پروردگار نے اس پارے کے اندر ویسے تو بہت ساری باتیں بیان فرمائی ہیں لیکن ان میں سے کچھ خاص باتیں چن کر آپ کی بارگاہ میں میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں بھی حاصل ہوں گی اور قرآن مجید فرقان حمید کے بارے میں ہمیں کچھ معلومات بھی حاصل ہوگی۔ اس سپارے میں اللہ جل شانہ آیت نمبر 100 میں ارشاد فرماتا ہے والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یعنی مہاجرین اور انصار میں سے جو سب سے پہلے پہلے ہیں، آگے والے ہیں وہ، اور جو ان کی پیروی کرنے والے ہیں، ان کی اتباع کرنے والے ہیں، بھلائی کے ساتھ، نیکی کے ساتھ، اللہ ان سے راضی ہوا، وہ اللہ سے راضی ہوئے اور اللہ نے ان کے لیے باغات تیار کیے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اس میں یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ سابقون الاولون، مہاجرین میں سے اور انصار میں سے جو ابتدا میں ایمان لے کر آئے، یا صحابہ کرام علیہم رضوان تمام کے تمام جو ساری امت سے پہلے ایمان لے کر آئے، ان کا تذکرہ اس آیت میں کیا گیا ہے۔ مہاجرین وہ کہ جو مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تھے، اپنے وطن کو چھوڑا تھا، اپنے مالوں کو چھوڑا تھا اور جہاں بچپن سے رہتے رہے، جہاں پیدائش ہوئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، اسلام کی محبت میں، اللہ پاک کی رضا کے لیے اپنے وطن کو چھوڑ کر انہوں نے ہجرت کی اور مدینہ منورہ پہنچے۔ یہ جو نفوس قدسیاں ہیں، یہ جو حضرات ہیں، ان کو مہاجرین کہا جاتا ہے۔ اور انصار وہ کہ جب صحابہ کرام علیہم رضوان، یعنی یہ مہاجرین، مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ پہنچے تو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھ آنے والے جو صحابہ تھے ان کی وہ بے مثال خدمت کی اور وہ اثار کے انہوں نے مناظر پیش کیے، اثار کے وہ جذبہ دکھایا کہ تاریخ اس کی مثال نہیں دے سکتی۔ ان کی اسی مدد کی وجہ سے، ان کی اسی نصرت کی وجہ سے ان کو انصار کا، یعنی مددگار کا نام دیا گیا۔ یہ لوگ حقیقت میں مدینہ منورہ کے دو قبیلے کے افراد تھے، اوس و خزرج کے نام سے مشہور و معروف قبیلے ہیں جو یہاں رہا کرتے تھے، اور یہی وہ حضرات تھے کہ جو ایمان لے کر آئے تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے، آپ کے دین کے مددگار بنے اور ان کو اللہ پاک نے انصار کا نام دیا۔ تو ان میں جو ابتدا میں ایمان لے کر آئے ان کو السابقون الاولون کہا جاتا ہے۔ سابق کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کی طرف سبقت کرنے والا، آگے بڑھنے والا، اور اول پہلا پہلا۔ تو جو ابتدا میں آگے بڑھے، ایمان لے کر آئے، ان کو السابقون الاولون کہا جاتا ہے۔ بعض نے کہا کہ اس سے مراد وہ ہیں کہ پہلے جب بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جاتی تھی اس وقت بھی وہ مومن تھے اور بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، پھر جب قبلہ تبدیل ہوا اور کعبے کو ہمارا جو ہے وہ بیت اللہ بنا دیا گیا، اس کی طرف ہمیں رک کرنے کا حکم دیا گیا، تو پھر انہوں نے اس کی طرف رک کر کے نماز پڑھی۔ تو جن کو یہ سعادت ملی ان کو السابقون الاولون کہا جاتا ہے۔ جبکہ بعض مفسرین نے اس کا معنی یہ بیان کیا کہ چونکہ تمام کے تمام صحابہ کرام علیہم رضوان یہ ساری امت سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آئے، سب سے آگے آگے یہ تھے، تو اس لیے تمام صحابہ کرام علیہم رضوان کو السابقون الاولون یہ کہا جاتا ہے۔ ان کا تذکرہ کیا اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ جو لوگ بھی ان کی بھلائی کے ساتھ، نیکی کے ساتھ پیروی کرنے والے ہیں، یعنی صحابہ اکرام علیہ مردوان کا جو اعلیٰ ترین طریقہ کار تھا، جو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سیکھا اور اس پر عمل کیا تھا، اسی طریقے کو جو لوگ اپنانے والے ہیں، ان تمام کے لیے اللہ پاک ایک اعلان فرماتا ہے. نمبر ایک اعلان یہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک ان سے راضی ہوا اور یہ اللہ سے راضی ہوئے، اور یہی سب سے بڑا مژدہ ہے. یعنی اگر اللہ جل شانہ کسی کو اس بات کی خوشخبری دے دے کہ اللہ پاک اس سے راضی ہے، تو قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ورضوان من اللہ اکبر، اللہ کی طرف سے تھوڑی سی رضا بھی بہت بڑی ہے. تو اللہ پاک نے ایک تو ان سے یہ وعدہ کیا کہ اللہ پاک ان سے راضی ہوا، یہ اللہ سے راضی ہوئے، پھر اس کے بعد ان کے لیے ان جنتوں کا، ان باغات کا وعدہ کیا کہ جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. تابعین جو ہوتے ہیں، اس کا ایک معنی یہ ہے کہ جنہوں نے ایمان کی حالت میں صحابہ کرام علیہ رضوان کی زیارت کی، ان کی صحبت اٹھائی، ایسے افراد کو تابعی کہا جاتا ہے. یہ یاد رکھیے کہ صحابہ کرام علیہ رضوان کے بعد وہ تابعین کے جو نیک تھے، جنہوں نے صحابہ کرام علیہ رضوان کے طریقہ کار کو اختیار کیا، جادہ حق سے دور نہیں ہوئے، سیدھے راستے پر مسلسل چلتے رہے، تو ایسے تابعین جو ہیں یہ صحابہ کرام علیہ رضوان کے بعد اس امت کی سب سے افضل ہستیاں ہیں. اللہ جل شان ہو ہم سب کو بھی ان کے طریقہ کار پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی بارے میں اللہ جل شانہ نے ایمان والوں کو مخاطب کیا اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو. اللہ سے ڈرو، اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ پاک کی فرما برداری کرو، یعنی جن باتوں کا اللہ نے حکم دیا اس پر عمل کرو، جس سے اللہ پاک نے منع کیا اس سے بچو. یہ اصل بنیاد ہے کہ بندہ اللہ پاک سے ڈرے گا، تقوی اختیار کرے گا، اور پھر اس کے بعد اس بات کا حکم دیا کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، یعنی نیک لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ. اس کی بہت ساری تفسیریں کی گئی ہیں، لیکن بنیادی اعتبار سے اگر ہم غور کرتے ہیں تو اس میں ایک معنی ہمارے سامنے یہ آتا ہے جو علماء نے بیان کیا ہے، وہ یہ ہے کہ جب بندہ کسی نیک کام کی طرف آتا ہے، اچھائی کی طرف آتا ہے، تو شیطان نفس اس کے پیچھے پڑتا ہے، برے لوگ اس کے پیچھے پڑتے ہیں کہ اس کو اس نیکی کے راستے سے دور کر دیں، اس کو برائی کی طرف لے کر آ جائیں. تو بہت بڑا ایک چیلنج یہ ہوتا ہے بندے کے لیے کہ وہ نیکی اختیار کرنے کے بعد اس نیکی پر ثابت قدم رہے. تو قرآن مجید فرقان حمید میں گویا کہ ہمیں ایک طریقہ کار بتایا گیا کہ جب آپ نیکی کی طرف آ جائیں، ہم بھلائی کی طرف آ جائیں، تو اس بھلائی اور اس نیکی کے اوپر ثابت قدم رہنے کا، استقامت حاصل کرنے کا ایک طریقہ کار یہ ہے کہ ہم اچھے لوگوں کی صحبت کو اختیار کر لیں. اس کے بعد اللہ جل شانہ نے یہ جو سورۃ التوبہ ہے، جو 11ویں پارے کے تقریباً روب تک، یعنی پاؤ تک پھیلی ہوئی ہے، اور 10ویں پارے کے تقریباً 3 روب 3 پاؤ تک پھیلی ہوئی یہ سورت ہے، اس کے آخر میں دو آیتیں ہیں جو قرآن مجید فرقان حمید کی مشہور و معروف آیتیں ہیں، جس میں نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل و کمالات بھی بیان کیے گئے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام و مرتبہ بھی بیان کیا گیا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شفقت و مہربانی کو بھی بیان کیا گیا ہے. آیت یہ ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. یعنی بلا شبہ تحقیق تمہارے پاس تمہارے ہی میں سے ایک عظیم الشان رسول تشریف لے کر آئے، جن پر تمہارا تکلیف میں پڑنا گرا گزرتا ہے، بھاری پڑتا ہے، وہ تمہاری بھلائی کے چاہنے والے ہیں اور مومنوں پر بہت زیادہ مہربان ہیں. تو اگر وہ منہ پھیرے، اے محبوب آپ فرمائیے میرے لیے اللہ کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور وہی بڑے عرش کا مالک ہے. آیت کی ابتدا میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اہل عرب کے درمیان، بالخصوص اور بالعموم ساری دنیا کے اندر تشریف آوری کے حوالے سے ذکر کیا گیا کہ تمہارے درمیان تم ہی میں سے ایک عظیم الشان رسول تشریف لے کر آئے ہیں۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خصوصیت یہ بیان کی کہ تکلیف تمہیں پہنچتی ہے، اذیت تمہیں پہنچتی ہے، پریشانی کے اندر تم آتے ہو، اور بھاری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچتا ہے۔ دنیاوی اعتبار سے بھی تکلیف پہنچے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک کو رنج ہوتا ہے، اور اخروی اعتبار سے کہ وہ کفار کے جو ایمان لے کر نہیں آ رہے تو وہ ایمان نہیں لائیں گے، اس وجہ سے حق کا راستہ ہے اس سے دور ہیں، جنت کے راستے سے دور ہیں، جہنم کی طرف جا رہے ہیں، اپنے آپ کو تکلیف، اذیت اور مصیبت کے اندر لے کر جا رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بھی بھاری گزرتا ہے، اور جو ایمان والے ہیں، ایمان لے کر آئے لیکن اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کار سے ہٹ گئے، اللہ پاک کی نافرمانی کے اندر لگ گئے، گناہ کرنے لگ گئے، تو ایسے مومنوں کا، ایسے ایمان والوں کا اس راہ کی طرف چلے جانا بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھاری گزرتا ہے، گرا گزرتا ہے۔ اور تمام مخلوق کی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھلائی چاہنے والے ہیں، فرمایا بالخصوص بالمؤمنین رؤوف الرحیم، لیکن جہاں معاملہ ہو مومنوں کا، ایمان والوں کا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کمال کمال مہربان ہے، یعنی وہاں پر ان کی رحمت کی انتہا ہوتی ہے، مہربانی کی انتہا ہوتی ہے، شفقت کی انتہا ہوتی ہے۔ جب مومنوں کا معاملہ آتا ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس قدر رحمت فرمانے والے ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا کہ اگر یہ لوگ منہ پھیر لیتے ہیں، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کو قبول نہیں کرتے، تو آپ پریشان نہ ہو، آپ اتنا فرما دیں کہ میرے لیے اللہ کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، میں نے اسی پر بھروسہ کیا ہے، اور عرش عظیم کا وہ رب ہے، وہ مالک ہے، یعنی اللہ کی مخلوق میں جو سب سے بڑی مخلوق ہے عرش، اس کا بھی اللہ پاک ہی مالک ہے، اس پر بھی اللہ پاک ہی کو قدرت حاصل ہے، تو جب وہ میرا رب ہے اور میں اسی پہ بھروسہ کرتا ہوں، وہ میرے لیے کافی ہے، تو تمہارا منہ پھیرنا مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچائے گا، مجھے کوئی اس سے میرے مرتبے کے اندر کمی واقع نہیں ہوگی، اللہ پاک نے جو حکم دیا تھا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچا دیا۔ یہاں یہ ارشاد فرمایا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، اے محبوب آپ فرمائیے مجھے اللہ کافی ہے۔ یہ اصل میں اگلا جو حصہ ہے اس کی تعلیم کے اعتبار سے ہمیں بیان کیا گیا کہ علیہ توکلت، اللہ مجھے کافی ہے، اس کا مطلب ہے کہ میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں۔ اللہ کے کافی ہونے کا معنی ہی یہ ہے کہ بندہ اللہ پاک پر بھروسہ کرے۔ بعض لوگوں نے اس آیت کا معنی کچھ سے کچھ بنا دیا، جو مقصود آیت تھا، جو آیت کی تعلیم تھی، جو بیان کرنا چاہیے تھا، وہ یہ تھا کہ بندہ اللہ کو کافی جانتے ہوئے اس پر بھروسہ کرتا، لوگ اس طرف لے گئے کہ اللہ پاک کے کافی ہونے کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں، انبیاء کرام علیہ السلام ہیں، اولیاء کرام ہیں، ان کو اللہ پاک کسی طرح کی کوئی قدرت دیتا ہی نہیں ہے، وہ کسی دوسرے کے لیے کفایت کر ہی نہیں سکتے۔ یہ نظریہ باطل ہے۔ سورہ انفال میں اللہ جل شانہ نے یہ ارشاد فرمایا یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے نبی آپ کو اللہ کافی ہے اور جو مومنین آپ کی پیروی کرنے والے ہیں وہ آپ کو کافی ہیں۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اس وقت نازل ہوئی جب آپ ایمان لے کر آئے، تو ان کے ایمان لانے پر اسلام کو تقویت حاصل ہوئی، قوت حاصل ہوئی، تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اے نبی آپ کو اللہ بھی کافی ہے اور یہ نیک مومن بھی کافی ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ اگر بندہ تھوڑا سا غور کرتا ہے، توجہ رکھتا ہے اور اہل علم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، تو وہ سمجھ جائے گا کہ جہاں بھی ہم اللہ پاک کی کفایت کی بات کریں گے، اللہ پاک کے کافی ہونے کی بات کریں گے، تو واضح ہے کہ اس کا معنی یہ بنے گا کہ اللہ پاک حقیقی طور پہ کافی ہے، اور جو مومن ہیں، جو بھی نیک لوگ ہیں، وہ اللہ پاک کی دی ہوئی کفایت سے دوسروں کو کافی ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جو سورت ہے وہ سورہ یونس ہے۔ سورہ یونس یہ حضرت سیدنا یونس علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کے نام پر ہے، چونکہ اس پارے کے اندر، اس سورت کے اندر سیدنا یونس علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ موجود ہے، آپ کی قوم کا تذکرہ موجود ہے، ان پر آنے والے عذاب اور پھر اس عذاب کے ٹلنے کا تذکرہ موجود ہے، اس لیے اس سورت کو سورہ یونس کہا جاتا ہے۔ اس سورت میں دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات بھی ذکر کیے گئے ہیں، بالخصوص حضرت سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت ہارون علیہ السلام کا جو فرعون کے ساتھ معاملہ ہوا، بنی اسرائیل کے درمیان آپ لوگ رہے، اس حوالے سے اس سورت کے اندر تذکرہ کیا گیا ہے۔ لیکن اس سورت کا جو بنیادی مضمون ہیں اور خاص طور پر اس سورت کے اندر باتیں کی گئی ہیں وہ کی گئی ہیں اللہ پاک کی توحید کے حوالے سے، اللہ پاک کے وحدہ لا شریک ہونے کے حوالے سے، وہی معبود ہے، وہی خالق ہے، وہی رازق ہے، اسی کی طرف ہم نے لوٹ کر جانا ہے۔ قرآن کے برحق ہونے پر گفتگو کی گئی ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی صداقت کے اوپر گفتگو کی گئی ہے۔ اس میں کفار کی ایک بات بیان کی گئی، ارشاد فرمایا جب ان کفار کے اوپر ہماری نشانیاں روشن آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو وہ لوگ کہ جو ہم سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں کہ اس کے سوا اور قرآن لے آئیے یا اسی کو بدل دیجئے۔ آپ فرمائیے مجھے نہیں پہنچتا کہ میں اسے اپنی طرف سے بدل دوں، میں تو اسی کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے، میں اگر اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ قل لو شاء اللہ ما تلوته علیکم ولا ادراکم به فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، یعنی آپ فرمائیے اگر اللہ چاہتا تو میں اسے تم پر نہ پڑتا، نہ وہ تم کو اس سے خبردار کرتا، تو میں اس سے پہلے تم میں اپنی ایک عمر گزار چکا ہوں، تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ اس آیت کا جو شان نزول بیان کیا گیا ہے اور اس کا معنی بیان کیا گیا ہے، اس کا حاصل یہ ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کفار کے اوپر قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کی اور اللہ پاک کی توحید کی طرف بلایا اور ان کو بتایا کہ جن بتوں کی تم عبادت کرتے ہو، لات کی، منات کی، عزا کی، یہ سارے کے سارے تمہارے اپنے ہاتھ کے بنائے ہوئے ہیں اور یہ تمہارے نفع نقصان کے کچھ بھی مالک نہیں ہیں، تم ان کی پوجا کرتے ہو، تم ان کی عبادت کرتے ہو، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے ان کو ڈرایا۔ تو اس پر یہ لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ پر ایمان لے آئیں تو آپ اس قرآن کے سوا دوسرا قرآن لے آئیں یا اسی میں تبدیلی کر دیں۔ کیا قرآن لے آئیں، کیا تبدیلی کر دیں؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ جس میں ان کے بتوں کی مذمت نہ کی گئی ہو، ان کے بتوں کو برا نہ کہا گیا ہو اور ان کو ان بتوں کی عبادت سے روکا نہ گیا ہو اور ایک خدا کی عبادت کی طرف بلایا نہ گیا ہو، ایسا قرآن لے کر آ جائیے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک کی طرف سے واضح حکم ہوا کہ آپ فرمائیے کہ یہ چیز مجھے نہیں پہنچتی، یعنی یہ میرے اختیار میں نہیں دی گئی کہ میں اس کے اندر کسی طرح کی کوئی تبدیلی کروں۔ قرآن اللہ پاک کا کلام ہے، جیسا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوتا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ویسا ہی آگے پہنچا دیا کرتے تھے۔ فرمایا ان اتبع الا ما یوحى الی، کہ میں تو صرف اسی کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے، جو مجھے پہنچانے کا حکم ہے تمہارے رب کی طرف سے، میرے رب کی طرف سے، یعنی سب کا جو ایک رب ہے اللہ پاک، اس کی طرف سے پہنچانے کا حکم ہوا ہے، تو لہذا میں وہی چیز تم تک پہنچاتا ہوں جس کے پہنچانے کا مجھے حکم دیا گیا ہے۔ بفرض محال ایسا ہو نہیں سکتا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر میں نافرمانی کروں جو ہو نہیں سکتی تو مجھے بڑے دن کے عذاب کا خوف ہے، یعنی اگر کوئی کسی کو حکم دیا گیا کہ اس نے یہ چیز پہنچانی ہے اور اپنی طرف سے اس میں تبدیلی کرے گا تو قیامت کے دن اس پر پکڑ ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ایسا ممکن ہی نہیں تھا، اس لیے فرمایا ان عصیت، اگر میں ایسا کروں، اور یہ اگر کا مطلب ہے کہ ایسا ہو نہیں سکتا۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جس چیز کا حکم دیا گیا وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے پہنچائی۔ پھر مزید نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ فرمائیے کہ اگر اللہ چاہتا تو میں تمہارے سامنے اس کو پڑھتا ہی نہ اور وہ تمہیں بتاتا ہی نہ کہ اس کے اندر کیا ہے۔ باقی رہا کہ یہ جو قرآن میں تمہارے پاس لے کر آیا ہوں، میں جو تمہیں اللہ پاک کی توحید کی طرف بلا رہا ہوں، اس کی سچائی اور اس کی حقانیت، اس کا سچا ہونا، اس کا حق ہونا، اس کا بالکل حق کے موافق ہونا، اس پر ایک بڑی دلیل یہ ہے کہ میں نے اپنی زندگی کا ایک حصہ تمہارے درمیان گزارا ہے، یعنی اس دعوت دین سے پہلے، اعلان نبوت سے پہلے میری زندگی کا ایک حصہ تمہارے درمیان گزرا ہے، 40 سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان گزارے تھے۔ تو فرمایا افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے، غور و فکر نہیں کرتے، یعنی اگر تم غور و فکر کرو تو تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ جو باتیں میں تم تک پہنچا رہا ہوں وہ حق اور سچ ہے۔ جب میں پہلے جھوٹ نہیں بولتا تھا، لوگوں پر جھوٹ نہیں بولتا تھا، تو میں اللہ پاک پر جھوٹ کیسے بول سکتا ہوں؟ علماء ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ پہلی آیت ہے اور پہلی نشانی اور پہلا معجزہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے مطالبے پر پیش کی۔ یعنی گویا کہ جب کفار کے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، قرآن کی جو آیتیں نازل ہوئی تھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے بیان کی، تو اب جب نبوت کا دعویٰ کرے، اعلان نبوت فرمائے، تو پھر اس وقت وہ معجزہ پیش کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اللہ پاک نے سراپا معجزہ بنایا تھا، فرمایا کہ اور کچھ نہ دیکھو، چاند کے دو ٹکڑے کرنا اپنی جگہ پر، سورج کو پھیرنا اپنی جگہ پر، مختلف معجزات کو دکھانا اپنی جگہ پر، اصل یہ ہے کہ اگر میری ذات کے اوپر غور کرو گے، میرے کردار پر، میری سیرت پر غور کرو گے، تو تمہارے درمیان جب تم خرابیوں کے اندر مبتلا تھے اور ہو، اس میں جس طرح کی پاکیزہ زندگی میں نے گزاری ہے، اگر میری زندگی پر ہی غور کر لو گے تو تمہارے سامنے واضح ہو جائے گا کہ میری دعوت یہ سچ اور حق کے اوپر مبنی ہے۔ اس سورت کے آخر میں، اصل سورت جن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر ہے، یعنی حضرت سیدنا یونس علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام، ان کا واقعہ ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت سیدنا یونس علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام، نینوا کا علاقہ تھا جو موصل کے قریب تھا، اس کی طرف آپ بھیجے گئے تھے، اور وہاں کے جو لوگ تھے وہ کفر و شرک میں مبتلا تھے، اور آپس میں طرح طرح کی خرابیوں کے اندر، ظلم و ستم کے حوالے سے، لوٹ مار کے حوالے سے، اور جس کو کہہ لیں کہ ایک دوسرے کو دھوکہ دہی کے حوالے سے، یہ بہت زیادہ ان کے اندر خرابیاں موجود تھیں۔ حضرت یونس علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو دعوت دی، لیکن یہ ایمان لانے کے لیے راضی نہ ہوئے۔ یونس علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو وارننگ دی اور بتایا کہ تم پر اللہ پاک کا عذاب آنے والا ہے۔ یونس علیہ الصلوۃ والسلام ان کے درمیان موجود تھے، تو انہوں نے کہا آپس میں ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہوئے کہ اگر تو یونس علیہ الصلوۃ والسلام نے رات ہمارے درمیان گزاری تو ہمارے پر عذاب نہیں آئے گا، اور اگر یہ یہاں سے چلے گئے تو پھر ہمارے پر عذاب آئے گا۔ سیدنا یونس علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوم کے پاس سے چلے گئے۔ صبح ہوئی تو یونس علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم نے دیکھا کہ دھواں جمع ہونا یہ شروع ہو گیا ہے، یہ سمجھ گئے کہ اللہ پاک کی طرف سے عذاب آنے لگا ہے، تو گڑ گڑا کر اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، سجدوں میں گر گئے، توبہ کرنے لگے، اللہ پاک سے معافی مانگنے لگے، اور عرض کرنے لگے کہ اگر یہ عذاب دور ہو جاتا ہے تو وہ ایمان لے آئیں گے۔ یہ واحد قوم ہے کہ جن کے سامنے جب عذاب کے آثار واضح ہو گئے اور انہوں نے توبہ کی تو اللہ پاک نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا۔ قرآن پاک میں اللہ پاک سورہ یونس میں فرماتا ہے، فلولا کانت قرية آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس لما آمنوا کشفنا عنهم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا ومتعناهم الى حین، کہ کوئی ایسی بستی نہیں کہ جو ایمان نہ لائی، تو کیوں نہ ہوا کہ کوئی ایسی بستی ہوتی کہ جو ایمان لاتی تو اس کا ایمان اس کو نفع دیتا۔ ہاں، یونس علیہ السلام کی قوم، کہ جب وہ ایمان لے کر آئے تو ہم نے ان سے رسوائی کا عذاب دنیا کے اندر دور کر دیا اور ان کو ایک مدت تک برتنے کا موقع دیا۔ یعنی جو بھی بستی ایمان لے کر آئے تو اللہ پاک اس کے ایمان کا فائدہ اسے پہنچاتا ہے، اور جو ایمان لے کر نہ آئے اس کا فائدہ نہیں پہنچتا۔ یونس علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ واحد قوم تھی، کہ جب عذاب کے آثار انہوں نے دیکھ لیے تو ان سے عذاب کو دور کر دیا گیا، باقی ایسی کوئی بستی نہ ہوئی۔ جیسے مثال کے طور پہ فرعون ہے، فرعون بھی غرق ہونے لگا تو اس نے توبہ کرنا شروع کی لیکن اس کی توبہ قبول نہ ہوئی۔ وجہ کیا تھی؟ اس کی علماء نے مختلف وجوہات بیان کی ہیں۔ ایک وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ یہ اللہ پاک کی مرضی ہے، اس نے یونس علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کے ساتھ یہ خصوصیت رکھی، ان کو اس کا موقع دے دیا لیکن کسی اور کو یہ موقع نہ ملا۔ دوسری وجہ علماء نے یہ بیان کی کہ ان کو ابھی عذاب کے اندر مبتلا نہیں کیا گیا تھا، جبکہ فرعون یا دیگر قومیں جو تھیں وہ عذاب کے اندر مبتلا ہو چکی تھیں۔ اب عذاب کے اندر مبتلا ہونے کے بعد پھر توبہ کو قبول نہیں کیا جاتا۔ رب العزت جل وعلا ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید کے احکام پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جل شانہ توحید کا صحیح معنی اور مفہوم ہمیں سمجھ کر ہمیشہ اس پر قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے پیاروں کی محبت، عقیدت اللہ پاک ہمیں تا دم موت عطا فرمائے، اور اس کا فائدہ اللہ پاک ہمیں قبر و حشر میں بھی عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔
ہے رمضان میں آتی نماز تراویح، سنو کیا سکھاتی نماز تراویح۔